یہ وہ دولت ہے جو ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، کوئی اور تو غرض ہے نہیں. وہاں بھی آج منع کر رہے تھے کہ بارش بارش ہو گئی ہے، راستے ابھی ایسا ہے، مجھ کو اندھیرا بھی بہت نظر دیکھنا مشکل ہوتا ہے گاڑی چلانا، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا. آج میں نے کہا نہیں آج جانا ہی ہے انشاءاللہ، تو اللہ نے آرام سے پہنچا دیا، اللہ کی مدد ہو گئی. تو یہ جمع ہونا اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے دن سے ترس رہا ہوں کہ دوستوں کی ملاقات ہو جائے کسی طرح. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ مجالس جو ہے یہ وہ دولت عظمیٰ ہے کہ محشر میں جو کہ 50,000 برس کا ایک دن ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ سورج بہت ہی قریب ہوگا، سوا نیزے کا ذکر ہے، معلومی سوا نیزہ کتنا ہے، اتنا قریب ہوگا کہ کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، ہے نا مولانا، اور پسینے میں کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور ایسے کڑے وقت میں ہر شخص کانپ رہا ہوگا، اور وہ دن گزرنے میں نہ آ رہا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو کر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے نا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ جلدی حساب کتاب ہمارے. بڑی پریشانی کا دن ہے. اس مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں جمع ہونے والوں کو، دنیا میں اپنی محبت میں جمع ہونے والوں کو پکاریں گے، عین المتحابین فیہا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے آپس میں محبت رکھتے تھے، میری خاطر جمع ہوتے تھے، والمتجالسین فیہا، اور میری خاطر سے بیٹھتے تھے، والمتزاورین فیہا، آنا جانا رکھتے تھے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آ کے رشتہ توڑ لیا. جنہوں نے توڑ رکھا ہے رشتہ وہ مسکرا رہے ہیں. اب میں کیا کہوں، بعض اوقات جن لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے، معلوم نہیں اچانک کیا بات ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر شکر ہے کہ تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اب حالات ہیں، کسی کے ساتھ مجبوریاں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس وقت والمتزاورین فیہا کے آنا جانا بھی رکھتے تھے، اور والمتبادلین فیہا، یہ جو آخری وصف ہے صفت، اس میں بہت سے لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، کہ ایک دوسرے پہ خرچ بھی کرتے ہیں. بعض لوگ تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بہت پیچھے ہیں. اس میں چار آنا اللہ کی محبت میں نکالنا ان کو مشکل ہے. حالانکہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد فدا ہو ابھی و امی، اپنے شیخ حضرت بھولپوری رحمت اللہ علیہ کو کبھی راستے سے مسواک توڑ کے ہدیہ پیش کر دیتے تھے، کیونکہ پیسے نہیں تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے شیخ کے پاس، کاروبار تو نہیں تھا کوئی. اپنے شیخ پر 17 سال فدا کیے اپنی جوانی کے، جبکہ شیخ پھولپوری 70 برس کے تھے اور ہمارے شیخ اس وقت 16-17 برس کے تھے. اپنی جوانی اپنے بوڑھے شیخ پر آپ نے فدا کیے. اور جنگل میں حضرت کا گھر تھا اپنے شیخ کا، اور کئی کئی دن تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. ہم تو ان مجاہدات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے ہمارے حضرت کا نام لے کے، کہ جس طرح انہوں نے اپنے شیخ پر اپنی زندگی کو فدا کیا ہے، ہم اس کو اس کا ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. اس کا ایک دن، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بعض واقعات لکھے ہیں، کتاب بھی شائع ہوئی تھی وہ حیات اولیاء کے نام سے، اس میں سب تذکرہ بھی ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ حضرت والا سے براہ راست بعض واقعات سنے ہوئے ہیں. بعض واقعات حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت شیخ کے خادم خاص تھے اور تقریباً نصف صدی تک حضرت شیخ آئی کے اپنے شیخ پہ فدا رہے، ان کے قدموں میں ہی رہے، 50 برس کے قریب، معمولی بات ہے، ایک سال دو سال تین سال نہیں، 46-47 برس لکھا ہے اس پہ، تقریباً 50 برس ہو گئے نا کہ اپنے شیخ پہ فدا کی. وہ ان سے واقعات بعض واقعات ہم نے ان سے سنے ہوئے کہ ایک تالاب تھا، اس تالاب میں جونکیں اور سانپ سب چیز بچھو وغیرہ، جنگل کیا جنگل میں کیا کو ملے گا، ان جانوروں کے ہوتے ہوئے اور کوئی وہاں کوئی نہ غسل خانے تھے نہ کوئی پکی مسجد تھی، چھپر کی مسجد تھی کچی سی چھوٹی سی، اور وہیں حضرت رہا کرتے تھے. اور وہ تالاب میں سردیوں میں اتنا شدید ٹھنڈا پانی ہوتا تھا برف جیسا، اور اسی میں سانپ بچھو جوکیں. مگر اللہ کی محبت بھی کیا شے ہے، جس پر اللہ کی محبت کا راز کھل جاتا ہے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، عجیب شے ہے اللہ کی محبت. تو حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اسی تالاب میں بعض اوقات غسل کرنا پڑ جاتا ہے، اسی تالاب میں ہم ڈبکی لگا کے ادھر جھونکے پھر رہی ہیں، ادھر سانپ پھر رہے ہیں، کبھی بچھو نظر آ رہا ہے، اس میں ہم غسل کر کے میں نکلتا تھا، اسی سے وضو کرنا، اسی سے غسل کرنا، کوئی غسل خانہ نہیں، کوئی بیت الخلا نہیں، بس کچا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں. رات کو اتنی سخت سردی ہوتی تھی کہ پاؤں پھٹ جاتے تھے، پھول پھول کی سردی، اور جلد خشک ہو جاتی تھی، اور خشک ہونے کی وجہ سے پاؤں پھٹ کے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا. اس حالت میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد محبوب اپنا بستر وغیرہ تکیہ وغیرہ سب تھا، لحاف بھی تھا، لیکن رات کو اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے، 2:30 بجے تک حضرت جاگتے رہتے، اور ہمارے شیخ اپنے شیخ کو جسم دباتے رہتے، اور ایسے دباتے تھے پہلوانوں کی طرح، اور فرماتے تھے کہ اتنے سخت پٹھے تھے اپنے شیخ کے، کیونکہ وہ شیخ بھی پہلوان تھے ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی حلیہ عجیب حضرت بتاتے تھے کہ سینہ اتنا نکلا رہتا تھا کہ ناک کی سیر میں، اور ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی، لاٹھی اس کا نام انہوں نے عبد الجبار رکھا تھا، ان کے والد کا نام عبد الجبار ہے نا، تایا کا نام، تو مگر ان کے نام کے ساتھ مظہر جبار لگتا ہے نا، تو اس کا نام تھا عبد الجبار، اور وہ لاٹھی ہر وقت تیل میں بھیگی رہتی تھی، اور اتنی بھاری تھی کہ عام آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ اس لاٹھی کو ایسے چلاتے تھے کھلونے کی طرح. اور کتنے واقعات سناؤں میں، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ابھی تو وہیں. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ دباتے تھے جسم حضرت کا، تو چونکہ حضرت کا جسم پہلوانی کثرتی جسم تھا تو بہت زور سے دبانا پڑتا تھا، تو حضرت فرماتے تھے اس سخت سردی میں مجھے پسینہ ایسے ٹپکتا تھا، ایسے میں دباتا تھا روزانہ مسلسل، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، مسلسل 17 برس حضرت کی یہ معمول تھا. 2:30 بجے 3 بجے حضرت پھول پوری سوتے تھے رات کو، تو اس اتنی دیر حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کو لیٹ جاتے تھے، اور اب دیکھا دبانے کے بعد کہ 2:30 بجے رات کے، تو کوئی حضرت کا تکیہ لے گیا، کوئی بستر لے گیا، کوئی چارپائی لے گیا، کوئی لحاف لے گیا، لحاف بھی لوگ لے لیتے تھے، اب کیسے سوئیں اتنی سخت سردی میں. تو وہیں قریب میں پوار ہوتی تھی جو جانوروں کا گھاس پھوس جہاں جمع کرتے ہیں، تو وہاں لیٹ کر اس گھاس پھوس کو سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ گھاس کو اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے ہمارے شہر. تصور کر سکتے ہیں ہم ایسی باتوں کا، کوئی ہے بھائی یہ حال میں. اور فرمایا کہ جیسے ہی حضرت پھول پوری تھوڑی دیر سویا کرتے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مشکل سے، پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، تو ایسے میں حضرت کی آواز بس معمولی سی نکلتی تھی اور حضرت ایک دم بیدار ہو جاتے تھے، اور ایسا لگاؤ تھا اپنے شہر سے. اور یہ ہم جیسا ہوگا تو ہم تو اتنی گہری نیند سوئیں گے. آج کل یہی ہوتا ہے کہ پیر جو ہے وہ پہلے اٹھتا ہے, وہ مریدوں کی خدمت کرتا ہے, وہ جگاتا ہے, بھائی اٹھ جاؤ نماز کے لیے. ہونا یہ چاہیے کہ مرید پہلے اٹھے اور بھائی لوٹا مسواک تولیہ اپنے شہر کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ کے آگے بڑھے. اس کی اپنی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خدمت میں صحابی تھے نا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کے لیے لوٹا وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ تیار رکھتے تھے ہر وقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نالین شریف لے کے چلتے تھے, تو آپ کتنی دعائیں ملتی تھیں ان کو. تو اپنی سعادت ہے. تو آج کل تو زمانہ اور آ گیا ہے, لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی سب پہلے سے تیار ہوں, اب شیخ کو اٹھا ہے اس کی خدمت کو سب تیار ہو, اس کی خدمت کرے, دعائیں لیں. دعاؤں سے کام بنتا ہے. اور فرمایا کہ ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا, دونوں میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ایک دعا جو دل سے خود نکلتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, اور ایک دعا کرانا, صاحب دعا کر دیجئے فلاں پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی یہ بات روزی کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے, تو وہ بھی دعا کراؤ اپنے شیخ سے, خود بھی کرو شیخ سے بھی دعا کراؤ, کوئی منع نہیں ہے. وہ شیخ بھی وہ بھی دل سے ہی دعا کرے گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ بھائی اوپری اوپری کر دیا. الحمدللہ مجھے بہت سے میسج آتے ہیں, ہمارے شیخ کی تعلیم بھی یہی ہے, خطوط آتے ہیں, خطوط کے اندر دعا کے لیے لکھا ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خطوط کے جوابات کی ذمہ داری دی جب حضرت علیل ہو گئے, تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی, اور وہ نصیحت انہوں نے ہم کو پہنچائی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ بھائی یہ خطوط میں دعاؤں کا لکھا ہوتا ہے, دعا کرتے بھی ہو یا یوں ہی لکھ دیتے ہو, دعا کیا کرو ان کے لیے. تو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خط کا جواب دے رہے ہیں. وہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری عمر میں کافی عدیل ہو گئے تھے, بہت سارے عوارض ہو گئے تھے, گردے کا مسئلہ, دل کا مسئلہ, اور بھی بہت سے, شوگر بھی, بلڈ پریشر بھی, مگر دیکھنے سے کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیمار آدمی ہے. ایسے خوش و خرم, سرخ و سفید چہرہ, ماشاءاللہ شیروں جیسا. تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کو کتنے عوارض ہیں. ڈاکٹر ہر وقت چکرائے رہتے تھے کہ یا اللہ یہ کیسے آدمی ہے, ایک بیماری میں آدمی آدھا ہو جاتا ہے, اسپتال میں ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے, ان کو تو 50 قسم کے عوارض, دواؤں کے 17-18 ٹکیاں صبح دوپہر شام 17-18 ہم کھاتے تھے, اور کوئی فکر نہیں تھی ان کو. بس ڈاکٹر نے دیا, حضرت یہ کھا لیجئے دوا, حضرت نے ایک دو دو کر کے منہ میں رکھے, انہیں پتا بھی نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور کیوں دیا. معلوم ہے کہ ڈاکٹر ماشاءاللہ مخلص ہے, محنت سے علاج کرتا ہے, تو مگر چہرے سے کبھی ان کے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیمار آدمی ہے. تو وہ خط پر جواب دے رہے ہیں تو ایسے ٹیک لگاتے, لیٹے رہتے تھے, لیٹ کے جواب لکھتے تھے, بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا. بیٹھے بیٹھے حضرت کی ٹانگیں, شاید آپ میں سے جس نے حضرت کی زیارت کی ہو, حضرت کی ٹانگیں اتنی کمزور ہو گئی تھیں, بالکل پتلی پتلی, اوپری جسم بھاری ہو گیا تھا. سارا دن بیٹھے ہوئے واز, حضرت کے واز لکھ رہے ہیں, واز کی تصحیح کر رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, ایسا تو نہیں کہ بعض لوگ نئے ساتھی ہوتے ہیں ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. تو اب لیٹے ہوئے ہیں ایسے ٹیک لگا کے ایک ہاتھ سے, اور تکیہ یہاں رکھ کے, اور ایسے لیٹے ہوئے لکھ رہے ہیں, کبھی یوں لیٹے ایسے لکھ رہے ہیں, کبھی کیسے لکھ رہے ہیں. ایک لمحہ بھی اپنا ہم نے کبھی ان کو ضائع کرتے نہیں دیکھا. ہر وقت مواعظ کا کام, خطوط کے جوابات, ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ مسائل کے جواب دے رہے ہیں. تو خط لکھتے لکھتے اچانک ہم دیکھ رہے ہیں حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے اور قلم چھوڑ دیا, خط رکھا ہوا ہے سامنے, قلم چھوڑ دیا. اب آنسو بہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اچھا خود میرے اپنے بچے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں حیران رہ گیا، یہ شروع شروع کی بات تھی. میرا بچہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، بہت نیک بچہ اللہ نے دیا الحمدللہ، اور میرے موجودہ شیخ کا وہ خلیفہ بھی ہے الحمدللہ، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ اول تھے، اور اسی طرح میرے شیخ ثانی حضرت میرزا رحمۃ اللہ علیہ تھے، دونوں کا نور نظر تھا. وہ بہت بزرگوں کی نظریں اس پر تھیں، بہت دعائیں تھیں اس کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو ایک مرتبہ وہ مدرسے میں پڑھتا تھا گھر کے قریب ہی، تو مدرسے میں پڑھ کے عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی، وہ گھر آ جاتا تھا، تو اور میں حضرت کی خدمت میں رہا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے عصر کی نماز تک، صبح سے عصر تک، عصر کے بعد میں اپنے گھر آ جاتا تھا، اور پھر رات کا شام کی چائے پانی کر کے پھر رات والی مجلس کے لیے پھر دوبارہ گلشن اقبال بادرآباد سے گلشن، روزانہ الحمدللہ روزانہ یہ معمول تھا میرا، صبح 10 بجے کے قریب حاضر ہونا وہاں، اور اس کے بعد پھر عصر تک رہ کر پھر واپس گھر آنا، اور پھر گھر والوں کے ساتھ لے کے ان کو مجلس میں جانا. کئی برس الحمدللہ یہ توفیق رہی. پھر اس کے بعد تو ہم گلشن اقبال حضرت کی خانقاہ کے پاس ہی مکان لے لیا کرائے پر، وہاں رہنے لگے، اور آسانی اللہ نے دے دی. پھر صبح سے رات تک ہی رہا کرتے تھے، پھر قیام بھی کر لیتے تھے. تو ایک دن یہ ہوا کہ گھر سے مجھے ٹیلی فون آیا کہ بھائی بچہ ابھی تک آیا نہیں ہے بیٹا، اور اس وقت تک تو آ جاتا ہے. ہم نے کہا بھائی تھوڑی دیر انتظار کرو، آ جائے گا تھوڑی دیر بعد. پھر کیونکہ کبھی دیر کرتا نہیں تھا ہمارا بیٹا، فوراً مدرسے سے سیدھا گھر. تو اب مجھ کو فکر ہوئی، تو اس وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا. میں نے کہا حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے، میں گھر جا رہا ہوں فوراً. حضرت نے کہا جاؤ بھائی جلدی جاؤ. اب میں گیٹ پہ باہر نکلا ہوں خانقاہ سے، اور گھر سے فون آیا کہ بھائی الحمدللہ وہ آ گئے. تو فوراً میں دوڑا حضرت کو بتانے کے لیے، اطمینان ہو جائے حضرت کو. یہ بھی ہمارے یہاں کمی ہے کہ بعض لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں یا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، تو شاید ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس بتا دیا کیا ہے، کسی بتا دیا، کوئی توجہ ہوگی نہیں ہوگی معلوم نہیں. یہاں تو ہماری کایا پلٹ جاتی ہے، ایک دم دل کی حالت بدل جاتی ہے جب کوئی اپنا مسئلہ بتاتا ہے، پریشانی بتاتا ہے. الحمدللہ یہ دل سے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. تو جب میں واپس آیا تو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور آنسو بہ رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے یا اللہ اس کے بچے کو آفیس سے پہنچا. یہ غائبانہ دعا آپ کر رہے تھے، میں تو نکل گیا تھا، اب پیچھے یہ غائبانہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے بچے کو آفیس سے پہنچا دے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، ایسا درد دل، ایسی محبت اللہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے میرے دوستوں. تو اس وقت جو ہے وہ جو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دعا ہے کرانا اور ایک دعا ہے لینا. تو دعا لینے کی ہم کوشش کریں کہ ہم یہ اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، دل چاہیے دل. ایک بعض اوقات ایک معمولی سی خدمت سے انسان کے دل سے دعا نکل جاتی ہے، اور بعض اوقات 1 لاکھ روپیہ ہدیہ کوئی دے گیا، ٹھیک ہے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. دل کی بات ہوتی ہے، دل سے جو کام ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس میں پیسہ خرچ ہو، بلکہ خدمت اور کوئی ایسا کام جس سے کسی کو راحت پہنچ جائے. ایسے عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی جا رہے ہیں کوئی معمولی سا کسی کا کام کر دیا ہے، تو اس کے دل سے دعا نکل جاتی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی، بڑا کام آپ نے کر دیا. تو یہ دعا لینے کی ہم کوشش کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دیں کہ ہم دعا لیا کریں. تو تو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی کہ وہ پھر حضرت کی ذرا سی آہ نکلتی تھی اور حضرت بیدار ہو جاتے تھے، اور پھر وہ حضرت تہجد پانچ پانچ پارے تلاوت، فجر کی نماز جماعت سے پھر پانچ پانچ پارے تلاوت، اور قصیدہ گردہ شریف کے 450 اشعار روزانہ حضرت پھول پوری کا معمول تھا روزانہ، اور مناجات مقبول جس کی ایک منزل ہمیں پڑھنا آج مشکل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے ہم سے یہ رہ جاتی ہے مناجات مقبول، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ مناجات مقبول ہے، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے، خدا تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا کا مانگنا. ہاں یہ بھی وہ اسی قسم کی بات ہے، ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا. بھیک بھکاری بھکاری جیسے مانگتا ہے، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جو آدمی دعا میں کمی کرتا ہے اس کے تعلق مع اللہ میں کمزوری ہے، اور جو آدمی دعا خوب کرتا ہے سمجھ لو کہ اس کا تعلق مع اللہ قوی ہے، مضبوط ہے. دعا ایسی زبردست چیز ہے جو اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، ادعونی استجب لکم، ہے کیا آپ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں دوں گا. پھر بھی ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے مانگنے میں کمی؟ ذرا مضمون کو یاد رکھنا یار، یاد دلاتے رہنا، اور وقت بھی دیکھتے رہنا، جب آپ لوگ کو تھکن ہو جائے بتا دینا، پھر میں سلسلہ موقوف کر دوں گا. مولانا کچھ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں چہرے سے اظہار لگ نہیں رہا. اچھا تو کیا بات کہہ رہا تھا؟ نہیں آگے اور کچھ بات ہوئی تھی نا. ہاں اور نہیں نہیں ابھی کچھ بات دعا دعا کے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہہ رہا تھا. ایک پڑھنا ہے، چلو یہیں سے شروع کر دیتے ہیں دوبارہ. ایک پڑھنا ہے اور ایک ہے مانگنا بھکاری. ہاں ادعونی استجب لکم، ہاں یہ بتا رہا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم دعا میں کمی کرتے ہیں، یہ بتا رہا تھا ہے نا. وجہ یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ چیز اب ملی اور جب ملی، لیکن وہ ایسے کریم مالک ہیں، اپنے بندوں سے ایسے محبت فرماتے ہیں اور ایسے نوازنے والے ہیں کہ جب کوئی ان سے دعا مانگتا ہے تو اس کی مصلحت پہ نظر رکھتے ہیں. اب آپ کا چھوٹا بچہ کوئی ہو 10 سال کا، وہ کہے ابا مجھے موٹر سائیکل چاہیے. آج کل تو 10 سال کے بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اس سے چھوٹے بھی چلا لیتے ہیں، لیکن یہ خلاف قانون ہے، اچھی بات نہیں ہے. اور جو قانون ہے ملک کا وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس کی پابندی کرنا بھی فرض ہے، یاد رکھیں. اسی لیے موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، جو بھی سواری آپ کے پاس ہو اس کو قانون کے مطابق چلائیں آپ، کیونکہ اس یہ بھی ہماری شریعت میں فرض ہے. ملک کی قانون جو انسانیت کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہو، مثلاً ٹریفک لائٹ ریڈ ہے، سرخ ہے، اب آپ نے دیکھا یار کوئی ہے ہی نہیں جگہ تو بہت، چل نکال لیں، آپ نے گناہ کیا. اور حادثات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اچانک سے ہو جاتے ہیں. نہیں آپ کیا طریقہ ہے کہ آپ کھڑے رہیے بس، ٹھیک ہے جگہ ہے یا نہیں ہے، جب اس سرخ بتی ہری ہو گئی اب آپ کا حق ہو گیا، اب آپ جائیے. یہ چیزیں جو آج کل میں معاشرت والی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں روزانہ، یہ سب یہ چیزیں ہیں، اسی لیے میں وہ سنا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ بڑی کمزوری ہے، اسی لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ انہی اصولوں کو کافروں نے لے لیا اور ان کے ہاں یہ سب قوانین رائج ہیں، اور ہم مسلمان اپنی ہی یہ اپنی ہی دولت ہے جو انہوں نے ہم سے لے لی ہے، اور ہم اب مسلمان ہوتے ہوئے اس دولت سے محروم ہیں. یہ سارے آداب ہماری شریعت نے سکھائے ہیں جو کافروں نے لیے ہیں، وہ تو جانور ہے جانور، ان کو کیا معلوم کہ قانون کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. انہوں نے یہ سارے اصول اسلام سے لیے ہیں. جب اسلام پھیلا اسپین میں، ادھر ادھر صحابہ گئے تبلیغ کے لیے، انہوں نے وہاں غسل خانے پاکی اور صفائی کے انتظام اور عوامی غسل خانے قائم کیے، پاکی صفائی کے سب چیزیں سکھائیں ان کو، تب یہ لوگ جانتے ہیں یہ چیزیں، ورنہ یہ سب ڈاکو تھے ڈاکو. آپ کو کیا معلوم جو آج ان کی ترقی اور چمک دمک سے حیرت کر رہے ہیں کہ واہ بھائی وہاں بڑی ترقی ہے، یہ ہے وہ ہے. ارے کیا ترقی ہے ظالموں کے پاس، ہم جانتے ہیں. آپ کبھی بتا دیں گے تو بہت بات آگے چلی جائے گی. آج یہ باتیں بیان کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کرنے میں کتنا مزہ اور کتنا نور معلوم ہوتا ہے. تو دعا میں کمی ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اب ہاں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بچہ کہتا ہے کہ ابا موٹر سائیکل، اب باپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ گر پڑے گا، حادثہ ہو جائے گا، کوئی کچل کے چلا جائے گا، جان سے جائے گا اپنی، کیسے دلا دے موٹر سائیکل. تو آپ ظالم ہوئے ہیں، ظالم ہوئے آپ. باپ ظالم نہیں ہوا، بلکہ باپ اس بوجہ شفقت کے، رحمت کے اس کو نہیں دے رہا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بندہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں دیتے. اچھا آپ نہیں دیتے تو کیا کرتے پھر؟ وہ تو کہنے کہ میں دوں گا، آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس چیز کے بدلے میں دوسری چیز، دوسری نعمت دے دیتے ہیں، دوسری نعمت دے دیتے ہیں. اس کو خبر بھی نہیں کہ یہ نعمت اس کے دعا کے بدلے میں آئی ہے. اچھا یہ بھی نہیں، بہت بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں، جس نے دعا کی تھی ہم نے وہ چیز تو دی نہیں، مصیبت ٹال دو اس کو، اس کی گناہوں کی وجہ سے مصیبت آنے والی تھی، ٹال دی اس کو. اچھا یہ بھی نہیں، تو آخرت میں اس کا، اس دعا کا جو اس نے دنیا میں مانگی ہوگی، وہ اتنا بڑا بدلہ دیں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا، پوچھے گا یا اللہ یہ کہاں سے اجر و ثواب کہاں سے آ گیا. اللہ فرمائیں گے یہ تو نے فلاں فلاں دعا ہم سے مانگی تھی، اس کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتے، ہر احسان کا بدلہ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو تم نے فلاں دعا مانگی تھی یہ لو، اب وہ کہے گا ہے کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی تھی، پھر وہ حسرت کرے گا. یہ دعا، دعا کی دولت ہے یہ، اس لیے خوب دعا مانگے خوب، اور دعا مانگنے میں امید پوری رکھے، ضرور دیں گے اگرچہ وہ نہ دیں. ہمارا کام ہے ہاتھ پھیلانا اور ان سے امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا کہ ضرور دیں گے. اب اگر نہیں دی تو سمجھ جاؤ کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے ان کی جو نہیں دی، تو پھر راضی رہو. اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، جس طرح آپ ہمیں پال رہے ہیں اور جس حالت میں پال رہے ہیں ہم آپ سے راضی ہیں. پھر دیکھو دل کو کیا سکون دیں گے، وہ کیا سکون ملتا ہے. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. ہمارے حضرت کا شعر ہے، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. کیف تسلیم و رضا، یعنی اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا اللہ کے، کہ اللہ آپ جس طرح ہمیں چاہے پالے تو ہم راضی ہیں آپ سے. یہ ہے کیف تسلیم و رضا، ہم آپ سے راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال لا کے حاضر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، ہے نا. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خطیر رقم اشرفیاں آپ کو لا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے اور ان دیناروں کو اچھال رہے تھے خوشی سے ہوا میں. دیکھو ہمارے، یہ ہمارا تو نہیں ہے، چھوڑ دیجئے. تو کس قدر آپ خوش ہو رہے تھے. یہ اگر کوئی عام آدمی دیکھے گا کہ ارے یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ سونے سے خوش ہو رہے ہیں، وہ سونے سے خوش نہیں ہو رہے تھے، اسلام کی مدد سے خوش ہو رہے تھے، اور وہ عثمان سے خوش ہو رہے تھے. اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی کہیے دعا لینا، دعا نکل گئی نا، مانگی تو نہیں تھی دعا یا رسول اللہ یہ مال دیا دعا کر دیجئے، نہیں پیش کیا مال دین کے لیے، آپ نے دعا دے دی. کیا دعا دی؟ اللہ تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی. او یہ دعا لینا. اچھا آپ عثمان غنی کے پاس تو مال ہی مال تھا ان کو، اسی لیے ان کے لقب بھی غنی ہے، اللہ نے مال دیا تھا. تو صدیق اکبر کے پاس کیا تھا؟ لیکن انہوں نے جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کا سب حاضر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آدھا مال دیا تھا اور دل میں خیال کیا کہ آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا. صدیق اکبر بھی صدیق اکبر تھے، ہے نا. بعض صحابہ آتے تھے یا رسول اللہ سب مال حاضر، آپ اس میں سے کچھ رکھ لیتے تھے، کچھ ان کو دے، بھائی تم یہ رکھو خرچ کرو، جس کا جیسا حال ہوتا تھا، ہے نا. اور صدیق اکبر ایک ایک بٹن بھی لے آئے، قمیض کا بٹن کرتے کا وہ بھی لا کے پیش کر دیا، اور خود ایک کمبل اوڑھ لیا اور اس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے، ہے نا. تو اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا کہ پوچھو اپنے صدیق سے کیا وہ اس حال میں ہم سے راضی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ تعالی نے پوچھا ہے کہ کیا تم راضی ہو. وہ ناچنے لگے خوشی سے، کہہ رہے ہیں انا راضٍ عن ربی انا راضٍ عن ربی. میں تو اپنے، ارے اللہ نے پوچھا کہ تو اس حال میں راضی ہے، کیا قسمت کھل گئی. ہاں یا اللہ ہم ضرور راضی ہیں. اور آپ نے صدیق اکبر کا سارا مال قبول کر لیا، ایک بٹن بھی واپس نہیں دیا. کیونکہ معلوم تھا کہ یہ صدیق اکبر ہیں. بھائی دیکھو اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ دیکھو یہ تھے صدیق اکبر، جن کو یہ باطل فرقے کیسی کیسی باتیں بکواس منہ سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کو بس سمجھ لو نیست و نابود کر دے. تو یہ تھے صدیق اکبر. تو یہ ہے دعا لینا اور یہ ہے دین کی خدمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، تو ایک طرف عثمان غنی کے مال سے خوش ہو رہے تھے اور ایک طرف صدیق اکبر کے مال سے خوش ہو رہے تھے. حالانکہ ان اشرفیوں کے مقابلے میں صدیق کا مال قیمتاً کم تھا، لیکن کتنا بڑا فرق تھا نا. یہ ہوتی ہے دل کی بات، دل کی بات. تو اسی لیے ایک مفسر ہیں بڑے، انہوں نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ صدیق اکبر کو یہ درجہ احادیث کی روایت سے نہیں ملا، کہ ان سے کوئی زیادہ احادیث بھی مروی نہیں ہے، ان سے کوئی زیادہ ایسی باتیں مروی نہیں ہیں جتنی ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ ہیں حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان سے کوئی زیادہ روایت نہیں ہے، بہت معمولی سی ہیں. تو کیا چیز ہے وہ جس نے ان کو یہ درجہ دے دیا؟ کہ وہ سینہ نبوت سے ان کو جو فیض حاصل ہوا تھا، کہ شروع ہی اسلام سے جان سے مال سے اور اپنی عزت آبرو سے ہر طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، ہے نا. تو کیا چیز ہے کہ اس ان کے سینے میں جو وہ بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت جو ہے نا وہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی دو عبادتوں سے صدیق اکبر کی. ایک وہ رات جو غائے ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. دیکھو ادب کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں جانے سے روک دیا. حالانکہ اگر ہمارا کوئی بڑا ہو، شیخ ہو، پیر ہو، تو ہم کہیں گے حضرت پہلے آپ اندر جائیے. اور وہاں دیکھو عقل کا کیا مقام تھا، عقل بھی کیسی تھی ان کی، عقل بھی اللہ نے کیسی دی تھی. آپ رک جائیے پہلے، میں آپ کا خادم جائے گا اندر. غار کے اندر گئے اور جھاڑو دی، صفائی کری، پتھر وتھر نکالے، دیکھا کہ اس میں سوراخ ہیں اور کوئی کپڑا تو تھا نہیں. اپنا کرتا مبارک اتار کے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ رہ گیا پھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آ کے اطلاع دی، اب آپ تشریف لے آئیے. اندر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زانو مبارک پہ سر رکھ کے آرام کرنے لگے، اور انہوں نے اپنا انگوٹھا پیر کا اس سوراخ پہ رکھ دیا، کیونکہ اب مزید کوئی کپڑا تھا نہیں، تو انہوں نے اس پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیا. یہاں تک کہ کوئی بچھو یا سانپ نے آپ کے پیر میں کاٹ لیا اور شدت درد کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل آئے اور وہ آنسو چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپک گئے. تو جب آپ کے آنکھ کھل گئی آپ نے پوچھا کیا بات ہے, تو بتایا اس طرح سے یہ بات ہو گئی ہے, کاٹ لیا ہے. آپ نے پھر اپنا لعاب مبارک لگایا اس پر, ٹھیک ہو گئے. اور آپ کو اپنے کندھوں پر لے کر سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر لے کر آپ پہاڑ پہ چڑھے اور پھر وہاں رہے, یہاں تک کہ کافر آپ کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے اور صدیق اکبر کو گھبراہٹ اور غم ہو گیا, اپنی جان کا نہیں, جان پاک کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوا کہ میرے نبی کا کیا ہوگا, میرے ساتھی کا کیا ہوگا. اپنا غم نہیں تھا, اپنی تو سو جانیں آپ پر قربان کر دیتے ہیں, غم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی کو نقصان پہنچائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھبرا رہے ہیں تو کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. یہ دو صاحبین تھے, معنا مانی دو, تو یہ کلام الہی پہ نازل ہوا کہ اے صدیق گھبراؤ مت, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. معیت الہیہ کی مہر لگ گئی صدیق اکبر پہ, صدیق اکبر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر لگ گئی ہمیشہ کے لیے کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہی فتنے پھوٹ پڑے, بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے اور زکات اور عشر دینے سے انکار کر دیا. یہاں پر صدیق اکبر کا ایمان دیکھو کہ عمر جیسے زبردست صحابی جن کے خوف سے صحابہ کانپتے تھے, ان کے عدل سے اور ان کے جو ہے جو ان کا لقب تھا فاروق, اس لقب سے کانپتے تھے صحابہ, خود ہیبت تھی ان کی, اور ایسے بہادر اور جنگجو تھے کہ گھوڑے کو پہلے بھگاتے بھاگتے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے, ایسے بہادر اور پہلوان تھے وہ, ایسے جری صحابی تھے اور ایسے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعا تھی, وہ کیا کرتے جب نبی نے دعا کر دی تھی, اللہ نے ان کو قبول کر لیا نبی کی دعا پر, تو ایسے بہادر اور جری تھے, گھوڑے کو بھگا کر پھر اس پہ سوار ہوتے تھے. تو انہوں نے آ کے صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کر دیا. اب سارے صحابہ غم میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا ہے اور اس قدر غم کی حالت ہے. ہر صحابی دیکھو نا کیسا عشق و محبت تھا صحابہ کا, ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان صحابہ نے جو ہے وہ سب نے یکجا ہو کے کہا کہ ابھی ہم کیسے, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جہاد کریں, ابھی ذرا ٹھہر جائیے. انکار نہیں کیا, کہا تھوڑا توقف کیجئے, ٹھہر جائیے. مگر صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو صدیق اکبر تنے تنہا جائے گا, اکیلا ان سے جہاد کرے گا اور ایک رسی بھی نہیں چھوڑے گا ان کو. آپ چلتے ہو چلو, نہیں چلتے نہیں چلو, صدیق اکبر تنہا جائے گا. فرماتے ہیں دو عبادتیں صدیق اکبر کی ایسی ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ درجہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہرحال معلوم نہیں کیا کیا باتیں شاخیں نکل گئیں بات سے, بتائیے کچھ. میں تو یہ روزانہ پڑھ رہا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں سب سے گزارش کر رہا ہوں, مولانا ادریس کاندھیروی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اور میں اس کو آسان کر کے سنا رہا ہوں. اس میں بہت سارے دقیق باتیں ہیں, علمی بحث بھی ہے, دلائل بھی ہیں, حوالے بھی ہیں. الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے, توفیق ہے ان کی, کہ مجھے 10 منٹ 12 منٹ سنانے کے لیے, 15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے شام کی, 15 منٹ صبح 15 منٹ شام, تو اس 15 منٹ کے لیے بعض اوقات مجھے ڈیڑھ گھنٹہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ عوام کی سمجھ میں آ جائے اور درمیان سے ربط نہ ٹوٹے، تسلسل رہے۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں اس کو اور ان کو توجہ سے سنوں، قدر ہو کہ بھائی ہمارے ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اپنا بڑا بنایا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں سنا دیتا، محنت کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو بات وہاں سے چلی تھی کہ ہمارے شیخ جو ہے وہ خطوط میں دعاؤں کے لیے لکھا ہوتا ہے نا، وہ دعاؤں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس لکھ دیا ہاں دل سے دعا ہے، دعا کرتے بھی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا بھی معمول ہے کہ جب خطوط کے جوابات دے چکتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ ان خطوط میں لکھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں، آپ پورا کرنے والے ہیں، آپ ضرور ان کی امیدوں کو پورا فرما دیجئے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ میسج میں آتا ہے دعاؤں کے لیے فلاں پریشانی ہے، فلاں بات ہے، فوراً الحمدللہ دل سے دعا کر دیتا ہوں، چاہے جواب دوں نہ دوں، موقع نہیں ہوتا جواب دینے کا، لیکن دعا الحمدللہ اسی وقت دل سے کر دیتا ہوں کہ اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ نہیں، تو یہ ہیں سب باتیں۔ اور کیا بات رہ گئی؟ باتیں تو بہت ہیں، مقصد ہی کوئی ادھوری بات تو نہیں چھوڑ دی کہیں پہ، کسی کو یاد ہو تو بتا دیں۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح خدمت کیا کرتے تھے اپنے شیخ کی، اور پھر حاسدین بھی بہت پیدا ہو گئے، کیونکہ ہمارے شیخ بول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، تو اس اعتماد سے دوسرے لوگ جو ہے حسد کرنے لگے، پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے بھی درپے ہو گئے، اور ایک بڑے بزرگ ہیں انہوں نے حضرت کو ہمارے مشورہ دیا اس زمانے میں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ لوگ جان کے دشمن ہیں، مگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اس بڑھاپے میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا کہ میرا شیخ کل کو کہے کہ اختر مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ گیا، بے وفا ہو گیا، بڑھاپے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اس طرح سے ہمارے شیخ جو ہے انہوں نے یہ درجہ اللہ نے ان کو دیا۔ سارے عالم میں ہمارے شیخ کا ڈنکا پٹا ہوا ہے ابھی بھی، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، بعض لوگوں کو اندازہ ہوگا بعض لوگوں کو نہیں، کہ ہمارے شیخ کے جو واعظ ہیں نا، یہ ہم لاتے ہیں تقسیم کے لیے، کروڑوں کی تعداد میں چھپ کے تقسیم ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں بھی نہیں کروڑوں۔ اور حضرت کی حیات مبارک ہی میں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا مفت۔ جب میں شروع خانقاہ جاتا تھا حضرت کے پاس، تو اس زمانے میں صرف جمعرات والے دن واعظ کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا تھا، اور کوئی دن تالا لگا رہتا تھا الماری میں، میں نے خود دیکھا یہ۔ اور جو آتا تھا بھائی جمعرات کو آنا، اس دن ملتے ہیں واعظ، یا پیر کو یا جمعرات کو، اور دو ہی دن بیان ہوتا تھا حضرت کا، باقی ایسی مجلس ہوتی تھی۔ جو آ گیا بس حضرت تو دین کی بات شروع ہو گئی، بس ہو گئی، چاہے ایک آدمی ہو۔ یہ جو واعظ ہے آپ لوگوں کے پاس ہوگا، اصلی پیری مریدی کیا ہے، ایک واعظ ہے ہمارے حضرت کا، اصلی پیری مریدی کیا ہے۔ ہمارے حضرت فیروز صاحب ہیں نا، وہ تھے موجود اس واعظ کے دوران، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت کا حجرہ شریف، یہ جو ان کا یہ ڈرائنگ روم ہے، اس کا 1/3 سمجھ لیجئے، اتنی جگہ میں حضرت رہتے تھے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد سے حضرت بس اسی ایک حجرے میں رہتے تھے، اور کہیں بیان کے لیے جانا ہوا سفر وغیرہ پہ تو وہ اور بات ہے، حضرت کے رہنے کی جگہ وہی ہو گئی تھی۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ 2 یا 3 آدمی تھے، ایک حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک یہ فیروز صاحب، اور ایک شاید ایک صاحب اور تھے۔ 3 آدمیوں کے درمیان حضرت کا 1.5 گھنٹے کا واعظ ہوا، 1.5 گھنٹے کا، اور سارے عالم میں مشہور ہے یہ اصلی پیری مریدی کیا ہے۔ زبردست انقلاب آیا ہے اس سے، اور اس کا ترجمہ 28 زبانوں میں ہو چکا ہے، دنیا کی 28 زبانوں میں، اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ سندھی، پنجابی، سرائیکی، کیا کیا، اس کے علاوہ انگلش میں، فرینچ میں، رشین میں، چائنیز میں، عربی زبان میں، عرب والے تو یہاں کی کتابوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، مگر عرب والوں نے محکمہ اوقاف نے اس پہ مہر لگائی ہے کہ ہماری طرف سے اس کتاب کی اجازت کی تقسیم ہے. سعودی عرب میں 100 واز پہ مہر لگی ہوئی ہے حضرت کی، سعودی اوقاف کی، کہ ان وازوں کی تقسیم کی اجازت ہے، اس پہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا. سمجھے آپ، یہ مقام ہمارے حضرت کو ملا اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ واز تقسیم ہو رہے ہیں اس ایک زمانے سے. پہلے میں بتا رہا تھا کہ پہلے جمعرات اور پیر بس ملتا تھا، ایک واز مل گیا تو آدمی خوشی خوشی دوڑ رہا تھا، آج واز مل گیا. اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ماشاءاللہ خوب جڑنا شروع ہو گئے لوگ، اور خوب دیا دین کے کام میں، خوب واز چپے. اور حضرت ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی مفت مت دو، نہ دو، اس لیے کہ مفت کی قدر نہیں ہوتی، ہے نا مولانا؟ مفت کی مال، جیسے آج ہمیں اللہ نے مفت میں ایمان دے رکھا ہے، لیکن ہمیں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فائدہ خود مجھ کو یہ ہو رہا ہے کہ میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے اور مجھے ایمان کی قدر آ رہی ہے. جب میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ایمان نصیب نہ ہوا، ان کے سامنے معجزے بھی ہو رہے ہیں، شق قمر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، پھر ظالم تکبر سے نہیں مان رہے، اس کو آنکھوں دیکھے معجزے کو نہیں مان رہے ہیں نا مولانا، سن رہے ہیں نا آپ؟ اور کنکریاں بول رہی ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں. ہمارے اندر کیا سرخات کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہمیں اتنی بڑی دولت اللہ نے مفت میں دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو اتنی محبت کرتے تھے بھتیجے سے، ایمان نہیں ملا ان کو. ہم میں کیا صلاحیت تھی؟ کیا ہم نے مانگا تھا اللہ سے ایمان؟ اللہ نے ہمیں ایمان مفت میں دے دیا نا، اس لیے ہم نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اس کی پرواہ، نہ گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی فکر، نہ کچھ خدا کو راضی کرنے کا فکر ہی نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں ہے. تو مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، مگر عقل مند لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی کچھ پیسے ان سے لے لیا کرو، تو وہ اپنی جیب میں نہیں جاتے تھے، اسی پیسے کو دوبارہ اس میں لگا دیا دین کے کام میں. تو پہلے جو بڑی کتابیں تھیں یہ قیمتاً ملتی تھیں. میں نے بھی کچھ کتابیں شروع میں کتب خانے سے خریدی تھیں. سامنے یہ فیضان محبت جو ہے، میں نے حضرت سے مانگی، مجھے ڈانٹ پڑ گیا، یہ علماء کے لیے ہوتی ہے، تم کیا لگ. اچھا دل سے تو انتہائی رقیق القلب تھے ہمارے حضرت والا بھی، حضرت میر صاحب بھی. ڈانٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ حقارت سے ڈانٹ دیا، بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں الحمدللہ، ہم قریب رہتے تھے حضرت کے. جب قریب ہوتا ہے نا آدمی، تب معرفت پیدا ہوتی ہے، اصل اس کے پیچھے کیا بات ہے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی بزرگوں کے قریب رہنے کی، تو بہت عرصے بعد ہم پہچانے کہ ان کی ڈانٹ اصل کیا ہے، کیوں ہے، اس کے پیچھے کتنی محبت چھپی ہوئی ہے. تو حقارت سے نہیں ڈانٹتے تھے. لاہور سفر ہوا الحمدللہ میرا، وہاں یہ وہیں سے کتاب چھپی تھی سب سے پہلی، ڈاکٹر عبد المقیم صاحب وہاں ہوتے تھے حضرت کے خلیفہ، انہوں نے چھپوائی تھی، ان کا بہت اچھا ذوق تھا. تو کتاب دین کی کتاب کو بہت ہی اعلیٰ چھاپنا چاہتے تھے. ہمارے ہاں تو سب سے جو ہلکا پیپر ہوتا ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، کہ بھائی بیچارہ طالب علم بھی اس کو چند دن استعمال کرتا ہے، ورقے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں. اور لیکن ہمارے بزرگوں کا ذوق یہ تھا کہ دین کی کتاب اعلیٰ سے اعلیٰ چھپنی چاہیے، اس کی قیمت ہے، دین قیمتی ہے، اس کے ساتھ جو چیز منسلک ہے وہ بھی قیمتی ہونی چاہیے. تو لاہور میں بھی تقسیم ہو رہی تھی اور میں لالچ میں دیکھ رہا تھا شاید حضرت کو رحم آ جائے مجھ پہ، مجھے بھی دے دیں. پھر میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت مجھے بھی مل جائے، نہیں کوئی نہیں، یہ علماء کے لیے ہوتی ہے. اچھا بھائی اب کراچی پہنچ کے پھر ہم نے یہ، اس زمانے میں 475 روپے کی تھی آج سے 15 برس پہلے، تو وہ خرید لی بھائی، مگر اتنی بڑھیا چھپی ہوئی ہے کہ وہ 1000 روپے میں بھی اس وقت نہ چھپے، وہ بھی بہت رعایتی قیمت تھی، وہ لے لی ہم نے. بعض کتابیں میں نے خریدی ہیں. اس کے بعد الحمدللہ پھر جو ایک مرتبہ یہ دنیا کی حقیقت چھپی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وہ کتاب الرقاق سے منتخب احادیث ہمارے حضرت والا نے چنی، اور اس کا بھی کام حضرت میر صاحب سے اللہ تعالیٰ نے لیا. اس کی کتابت کا اور سب چیز کا. تو جب وہ چھپی تو بھائی جب تھک جاؤ تو کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے گا, میں وہیں روک دوں گا سلسلہ, اور اس میں کوئی تکلف نہ کرے کہ بھائی آپ بہت وقت ہو گیا, ورنہ تو میں بیٹھا رہوں گا یہاں چپکا رہوں گا, اور جس کو جانا ہے جائے, کوئی شکایت نہیں ہے اس سے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. اب اتنے دن بعد آیا ہوں یار, تو کچھ تو قدر کرو ہماری یار. میری کیا یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, بزرگوں کی باتوں میں کس, مجھے تو کتنی حلاوت معلوم ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے نا. تو اب جو وہ کتاب چھپنے لگی تو ڈاکٹر عبد المقیم صاحب جو لاہور میں ہوتے ہیں, خانقاہ امدادیہ چڑیا گھر, اب بیچارے رحمت اللہ علیہ ہو گئے, انتقال ہو گیا, بہت ہی اچھے آدمی تھے, بہت ہی اچھے. تو ان کا ذوق یہی تھا جو ہمارے حضرت کا ذوق تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی. تو یہ چھپ چکی تھی پہلے فیضان محبت, یہ ہمارے حضرت کے اشعار کی کتاب ہے. اب یہ جب کتاب, اچھا یہ کتاب پہلے بھی چھپی تھی دنیا کی حقیقت والی, لیکن عام کتابت تھی, عام چھپائی تھی اس کی. تو اب یہ دوبارہ چھپنے لگی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, یہ تم لوگوں نے میری کتاب, میرے اشعار کی کتاب اتنی عمدہ چھاپی ہے, اس کی چھپائی تو اتنی عمدہ ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اتنے ہلکے کاغذ پہ تم چھاپتے ہو, اس کو اس سے اعلیٰ چھاپو. یہ دیکھیں اٹھا کر, یہ بھی بعد والا ایڈیشن ہے, اس میں کاغذ نسبتاً ہلکا ہے. جو میرے پاس کبھی آپ آئیں گے میری کتاب دیکھیے گا, اس کا وزن بھی کتنا ہے, بہت آپ عمدہ کاغذ پہ وہ چھپی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اس سے زیادہ عمدہ چھپنی چاہیے, خبردار جو اس میں کوئی کمی کی تم نے. تو اس زمانے میں اس کتاب کی کتابت پر دنیا کی حقیقت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, اس پر 800 روپے لاگت آئی تھی ایک کتاب پر. تو اب سب جمع ہو گئے, ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو حضرت نے فرمایا بھائی حضرت اس کی ہدیہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کو لوگ قدر و قیمت سے لیں. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. کتابیں جب چھپ کے آ گئیں حضرت نے فرمایا سب کو دو. اب حضرت میر صاحب بھی تھے, میں حضرت قیمت مفت دو سب کو. پھر تقریباً 1000 یا 1200 کتابیں پہلی دفعہ میں آئی تھی چھپ کے, سب کو مفت تقسیم کیا مفت. پھر اس کے بعد دوبارہ کتنی بار چھپ کے آ چکی ہے, اور یہ تربیت عاشقان خدا ایک کتاب ہے اگپا ہے. او ہو آپ لوگ علماء کے پاس تو ضرور ہونی چاہیے, ضرور. او ہو تربیت عاشقان خدا, خطوط جو سالکین حضرات لکھتے تھے ان کے جوابات, ان کے سوال اور جواب بغیر نام کے, کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس کا حال لکھا ہوا ہے, ایسی زبردست ہے اس میں پاتے ہیں. اب تو چھپتی نہیں, خدا کرے کہ دوبارہ چھپنی شروع ہو جائیں. وہ چھپ کے آئی, پھر حضرت نے ہمارے حضرت میر صاحب حضرت کچھ اس کی قیمت ہونی چاہیے اور ہر خاص و عام کو نہیں دینا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, چھپ کے آ گئی, 3 جلدیں ہیں اس کی, سب کو مفت, سب کو مفت, ہزاروں ہزاروں کتابیں مفت میں. مفت میں چھپتی تو نہیں ہے مگر ہمارے حضرت کی دریا دلی ہے, سب کو مفت میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرامت حضرت کی تھی کہ لوگ تو بس پھرے پڑتے تھے, حضرت ہمارا پیسہ لگا لیجئے, ہمارا پیسہ لگا لیجئے. مفت تو نہیں چھپتی نا, ہاں مفت ہم لے لیتے ہیں لیکن مفت چھپتی تو نہیں ہے. اب جس کو عقل ہو, عقل والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو وہ کاروبار ہے, تجارت لن تبور, یہ وہ نفع کی چیز ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعلی, ہے نا مولانا, یہی حدیث ہے نا, کہ جس نے کسی خیر کی طرف رہنمائی کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہی کام نیک کام کر دیا. ایک صحابی حاضر ہوئے بدو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سواری چاہیے. تو آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس, آپ تو کبھی سواری کو خالی لوٹاتے ہی نہ تھے. تو وہ معذرت کی کہ بھائی میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ان کی مدد کر سکتا ہے, سواری دے سکتا ہے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی نصیحت. اب وہ الفاظ مختلف ہیں مختلف روایتوں میں مختلف واقعات میں، لیکن ہے یہی مفہوم اس کا کہ جو شخص کسی کی رہنمائی بھلائی کی طرف کر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیتے ہیں جیسا عمل کرنے، یعنی جس نے سوار جو سواری اس کو دے گا اس کا کام کرے گا تو جو بتانے والا ہے اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے سواری دے دی. دیکھیے اللہ کی اللہ، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کے حصے میں سے نہیں دیں گے نکال کے کہ چونکہ تیری طرف اس نے بھیجا تھا تو کچھ اس کا بھی حصہ لگا دیتا ہوں، چل 90 تیرا 10 اس کا 10%، یہاں تو آج کل پرسنٹیج چلتی ہے نا، کیا کمیشن دو گے تو چل بھائی تیرا 10% تیرا ہو گیا 90 تو لے لے، نہیں ان کی کوئی کمی ہے دینے کی، تو بھی لے لے تو بھی لے لے جا. یہ ہے ان کی نوازشات، مگر ہم لوگ کا بس مفت میں مل جائے، مفت میں کام ہو جائے، اور جو ہے وہ ہمارا وہ کہتے ہیں کہ پیسہ لگے نہ دھیلا، بس مفت میں مال مل جائے، چلو بھائی تم مفت میں ہی لے لو، لیکن عمل تو کریں، ہم عمل تو کریں. ایک چیز اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی، چلو بھائی عمل کر لو گے ہمارا کام ہو گیا، ہمیں بڑی دولت مل گئی، ایک بات پہ بھی کوئی عمل کر لے دولت مل گئی بڑی. تو یہ ہمارے حضرت کی کرامت تھی کہ لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں کی تعداد میں یہ واز چھپ کے مفت تقسیم ہوتے، مفت. کسی تاریخ میں کسی بزرگ کی کوئی نہیں بتا سکتا کہ اتنی کتابیں مفت تقسیم ہوئے، کوئی نہیں ہے تاریخ میں. بڑے لوگوں نے یہ بات کا اعتراض کیا کہ ہم نے کبھی تاریخ میں اتنے واز چھپ کے مفت تقسیم ہوتے ہوئے نہیں سنے کبھی. آج بھی آپ کسی قدیم بزرگ کی کوئی کتاب لینے جائیں تو کوئی مفت میں تو نہیں دیتا، لیکن ہمارے حضرت کی ہر واز مفت میں ملے گا، جو چھپ گیا تو وہ مفت میں ہی ملے گا. ہاں یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ مفت تقسیم کے لیے، لیکن لوگ اس کو بیچ رہے ہیں. آپ کو دیکھتا ہے کہ بھائی اس پہ تو لکھا ہے مفت ہے، ہاں ہم خرید کے لائے، تجارت بھی ہو رہی ہے اس کی. اور مگر ہمارے حضرت فرماتے تھے دو، کسی کے تو ہاتھ لگے گا، وہ بیچ رہا ہے نا، یہ اس کا فیل ہے وہ جانے، لیکن جو لے گا اس سے تو وہ ضرورت کے تحت لے گا، اس میں سے کچھ پڑے گا، کچھ دین پہنچے گا نا. تم اپنا کام کیے جاؤ، دیے جاؤ مفت میں، دیے جاؤ مفت. یہ انعام ملا کہ اس قدر واس تقسیم ہوتے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ وہاں سے غرفت السالکین سے بہت واس تقسیم ہوتے ہیں، بہت ملک کے کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے سے فرمائش آتی ہیں، فلاں واس چاہیے فلاں، وہ پورا ترسیل کرتے ہیں بیچتے ہیں، اور لوگ وہاں آ کے لیتے ہیں. ان کا شعبہ قائم ہے یہ نشر اشاعت کا، الحمدللہ ہمارے ہاں بھی جو ہے نشر اشاعت کا سلسلہ اسی طرح ہے کہ لوگ دیتے ہیں اس کو ہم وہاں بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ کتابوں کا شعبہ ان کا ہے ماشاءاللہ، وہ بہت عرصے سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. تو لوگوں کا پیسہ ہمارے ہاں جو جمع ہوتا ہے وہ ہر شعبے کا اس میں پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ جو نشر و اشاعت کے لیے دیتا ہے کتابیں چھاپنے کے لیے، وہ تو ڈائریکٹ وہیں جاتا ہے اور کسی کام میں نہیں لگایا جاتا. اور جو عام طور پر لوگ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کسی بھی نیک کام میں لگا دیں، تو اس کو ہم ایک جگہ جمع رکھتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کا تو جو مصرف ہے اور جو مسئلہ ہے کہ اس کو مالک بنا دیں مستحق کو، یہ نہیں کہ خانقاہ میں لگا دیں، مسجد جائز نہیں ہے، تو اس کو مالک بنانا مستحق کو ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر جو لوگ جمع کراتے ہیں کسی کو یہ کسی نیک کام میں لگا دیجئے گا، تو اس میں سے ہم نے یہ نیت کی بھی ہے کہ جو پیسہ کوئی دیتا ہے تو جتنے کام خیر کے ہو رہے ہیں، جو پیسہ اس میں سے نکلتا ہے وہ سب کی طرف سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی نے پانی کے پیسے دے دیا، کسی نے اس کا کوئی اور پیسہ دے دیا تو وہ اسی میں ایک ہی آدمی کا نہیں، وہ ایک لفافے میں ملت واحد کی طرح جمع کر دیتے ہیں. اور جو خرچ کوئی بھی نیک کام کا ہوتا ہے اس میں ہم سب کی نیت کرتے ہیں کہ ہر کام میں ہر ایک کے کو ثواب مل جائے. ہاں تاکہ بھائی انسان ہے، خطا ہو گئی، یہ قبول نہ ہوا بالفرض، خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ سب کا سب قبول فرمائے، لیکن اگر ایک شعبے میں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی تو بھائی اس کا یہاں بھی لگ جائے، اس کا یہاں بھی لگ جائے، کہیں تو ہر قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہے کہ اتنے کریم ہے، وہ تو کیا ان کا کہنا ہے. تو بہرحال بس یہ تھوڑی سی باتیں کر دی، اب مولانا کو نیند آ رہی ہے تو اب مجبوری ہے. کوئی اشعار سننے ہیں؟ ٹائم دیکھیں پہلے. اچھا الحمدللہ. آج مجھے تو ارادہ تھا. اچھا یہ بھائی کتابیں نہ بھول جانا, یہ پہلے تقسیم کر دیں, یہ رہ جاتی ہے, اور خواتین میں بھی تھوڑی سی بھیج دیں. یہ حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب مدظ اللہ العالی کی چھوٹی سی رسالہ ہے, اس میں موت کے وقت کی بدعات جو ہمارے مسلمان بھائی ناسمجھی میں دیکھا دیکھی بعض بدعتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, ان کے لیے میں نے یہ خریدا ہے. اور یہ بھی جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہاں کار خیر کے لیے پیسے, اسی انہی پیسوں میں سے, آپ ہی لوگوں کے پیسے میں سے سب کو ثواب مل رہا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی, جو بھی دیتا ہے. چھوٹا بچہ نہیں ہے. اچھا تو یہ مومنہ ہے, مومنہ اس کو بلاؤ تو. مومنہ کو ادھر بھیج دیں مردوں میں, وہی کتابیں لے جائے گی. بس آپ بیٹھ جائیے, ہم نے تو اعلان کر دیا ہے, سڑک تک جائے گی آواز. ہاں ٹھیک ہے, یہاں دیکھ لے اس کے تاکہ وہ آ جائے. مومنہ کو یہاں بھیج دیں, وہی کتابیں لے جائیں. دیکھو میں نے ایجنٹ رکھے ہوئے اپنے, یہ کہہ رہے ہیں کوئی بچہ نہیں ہے, مجھے معلوم ہے بچے. یہ امانت صاحب ہمارے شروع شروع میں یہ آتے تھے نا یہاں, یہاں ٹیک لگا کے یہ بیٹھ جاتے تھے چپکے سے. پھر اس کے بعد یہ الحمدللہ اب جمعرات کو ہی آتے ہیں میرے پاس, وہاں قیام کرتے ہیں, اور بھی دنوں میں آتے ہیں. اشعار کو مختصر سے ہونے چاہیے نا, وقت کافی ہو گیا. لائیے کیا پڑھیں بتائیے. کیا چیز؟ اچھا ہاں یہ مناسب ہے کیونکہ مختصر بھی ہے اور بہت نافع ہے. تو وہ ایک گھنٹہ ہو گیا. اچھا بچے آج سب جاگ رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت دن بعد آئے ہیں. اچھا ان کو بھی بہت بزرگوں کی باتوں میں مزہ آ رہا ہے یقیناً, ایکو آ رہی ہے. اچھا کھولا ہے. اچھا چلو, یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. یہ دیکھو آ گئی وہ. مومنہ اب تو نہیں گرتی ہے, اب اس کو تھوڑی بڑی ہو جائے تو اس کو اسکارف پہننے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, عادت بنانے کے لیے سختی نہیں. اب اس کو بنا کے دو, شوق اپنے شوق سے پہنے تو ٹھیک ہے, تاکہ لڑکیوں کو شروع سے سر ڈھکنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے اس کو پردے کی, لیکن اگر شروع سے ہم بچپن سے بچوں کی تربیت ایسی کریں تو آگے بڑھ کے پھر اس کو یہ عادت ہو جائے گی کہ بغیر اسکارف کے کبھی آئے گی نہیں. ابھی کافی وقت ہے لیکن تربیت کا وقت شروع ہو گیا ہے, اب اس میں سختی نہیں ہوگی. بس بیٹا یہ آپ کا اسکارف ہے, ابھی خود شوق سے پہنے گی پھر انشاءاللہ. اچھا تو یہ ملفوظ کو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظم کر دیا, اور یہ سمجھ لو کہ جہاں دنیا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی دنیا ہے, بچے دنیا ہے, یہ تو رونق ہے اور یہ ہمارے لیے ذریعہ مقصود ہیں, اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان سے محبت کرنا اللہ ہی کی محبت ہے, خدا کی قسم اللہ ہی کی محبت ہے. جس نے اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا اور ان کے ساتھ سختی, بد مزاجی, بد اخلاقی اور ڈانٹ ڈپٹ بھیجا, مار پٹائی اور بدتمیزی یہ کیا, وہ چین سے رہ نہیں سکے گا. یاد رکھو غصہ ایک ایسا مرض ہے کہ حرام ہے, یہ حرام. لاکھ تم عمرے کر لو, تہجد پڑھ لو, سب کر لو, لیکن کسی مومن کو ستانا, اس کو گالی دے دینا, اس کو اس کے ساتھ غصہ کر دینا, اس کا حق مار لینا, یہ خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سخت یاد رکھو, سارا یہ عبادت گزاری ملیا میٹ ہو جائے گی تمہاری. میں اپنے کو بھی کہتا ہوں, ہماری ملیا میٹ ہو جائے گی. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کی حفاظت کے بعد دوسرا سب سے اہم مضمون یہی بیان فرمایا ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک. اور اگر کسی کو تعجب ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے درجے کے تھے، سردار الانبیاء تھے، محبوب خدا تھے، اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، ان کے حقوق کی کیسی رعایت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے دل کی کیسی رعایت کرتے تھے. پڑھو تو صحیح، مگر ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے بس نماز پڑھو، بیوی چاہے ہائے ہائے کر رہی ہے، بیمار ہے، کچھ بھی چھوڑو اس کو، اپنی اشراق پڑھو، اپنی تعبیر پڑھو. یہ ہم نے دین نہیں سیکھا ہے، یہ دین نہیں ہے میرے دوستوں. یہ شخص جو ہے بڑی مصیبت میں ہے در حقیقت، بہت اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب ٹوٹے گا ایسے آدمی پہ، کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے. اگر یہ گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بدزبانی، گالم گلوچ، مار پٹائی اور غصہ، بات بات پہ غصہ، یہ عام مرض ہے ہمارے یہاں، تو یہ جو ہے اگر یہ کرتا ہے تو یہ ظالم بالکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ہی فی النار. کیوں مولانا، کہاں سے ثابت ہوا یہ کہ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محلے میں ایک عورت ہے جو دن بھر نماز روزہ نفلوں میں لگی رہتی ہے، ہر وقت تلاوت، نفل، روزہ، یہ وہ، لیکن زبان کی اتنی کڑوی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا فی النار، جہنمی ہے یہ. اس سے اخلاق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نمازوں میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، اس میں سب سے اہم دعا اچھے اخلاق، ہر دعا کے اندر اچھے اخلاق مانگے ہیں آپ نے. ارے اخلاق کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی زبردست یعنی نعمت ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے خدا کی قسم وہ جانور سے بدتر ہے، وہ اس کو چاہے کہ مر جائے، وہ ظالم نہ جیے، وہ اس کی جینا جینا نہیں ہے. ہاں بہت اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے شیخ کی بتائی ہوئی، تو اسی لیے میں یہ عالم ہے کی تائید بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کل کو آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ تو عالم ہے نہیں، کیسی بات کرتا ہے، یہ عالم بیٹھے اور یہ میری بات کی تصدیق کرتے ہیں. الحمدللہ آج مولانا حسن نہیں آئے. تو خیر اخلاق، اچھے اخلاق، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ بیوی سے محبت کرنا حصول محبت الہیہ کا ذریعہ ہے، یاد رکھو، یہ بچے حصول محبت الہیہ کے ذریعہ ہیں، یہ کاروبار بھی حصول محبت الہیہ کا ذریعہ ہے. دنیا نہیں ہے یہ، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ خوب سمجھ لو کہ دنیا کیا چیز ہے. یہ مت، یہ نہیں کہ بیوی کو چھوڑ کے آپ چلے گئے، بے یارو مددگار، ہم تو دین کے کام سے جا رہے ہیں. ظالم کی پکڑ ہوگی، حقوق العباد میں پکڑا جائے گا یہ. ہاں خبردار ہو جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق دے. تو دنیا وہ ہے کیا؟ مولانا رومی کا ایک شعر سناتا ہوں، پھر یہ بس شعر پڑھ کے میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. آئندہ جمعے تک کے لیے جان نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، پھر آؤں گا. ہاں اگلے 9 تاریخ کو میرا سفر بھی ہے سوات کا، وہاں سے وہ بلا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے ان سے پچھلے سفر میں کہا تھا کہ اب جو ہم آئیں گے تو اگر آپ نے ہمارا پورا پروگرام رکھنا ہے، بیانات کا ایک سلسلہ انشاءاللہ تعالی، تو ہماری تفریح یہی ہے، ہمارا دل اسی کام میں لگتا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے رکھا ہے پروگرام، خدا کرے کہ وہ کامیاب ہو اور اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور دین کا فائدہ ہو، دین پھیلے. تو 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا سفر ہے تقریباً 10 روز کا، 18 کے قریب واپسی ہے 18-19 تاریخ کو، تو اگلا جمعہ تو یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو دنیا کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں چیست دنیا، دنیا کیا چیز ہے؟ از خدا غافل بدن، خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے. ورنہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی دنیا دار تھے کیا؟ ان کے پاس اتنا مال تھا؟ اور پیچھے چلے جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سلطنت دی تھی. تو پیغمبر کے ساتھ جب سلطنت موجود ہے سب کچھ ہے اس کے ساتھ پیغمبری ہے, اور اسی طرح مال کے ساتھ ولایت جمع ہو سکتی ہے, پھر دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہم تو دنیا ہی سمجھتے ہیں نا, ارے بھائی چھوڑو بھی بچو بھاگو نکلو اللہ کے راستے, نعوذ باللہ, پناہ مانگو اس سے, یہ بددینی ہے, جہالت ہے. ہاں دین کے کام سے نکلو, لیکن جب موقع ہو مشورہ کرو کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے, تربیت ہو گئی ان کی, اور الحمدللہ دین کا ماحول ہے, اور آس پاس بھی بڑے بوڑھے موجود ہیں نگرانی کے لیے, آؤ ہم جا رہے ہیں دین کے کام کی, بہت ٹھیک بات ہے, نکلو ضرور نکلو, لیکن مشورہ کر لو. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ اس طرح سے لات ماری گھر والوں کو, اور وہ تو نکل گئے اللہ کے راستے میں, اور گھر جو ہے بگڑ گئے, گھر بگڑ گئے. ہاں ایسے بھی گھر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ چلے گئے وقت لگانے, اور ان کے بچے ان کے جاتے ہی لڑکیوں نے برقع اتارا اور ڈانس کر رہے ہیں. قاری صاحب کو چھٹی دے دی اور ڈانس کر رہے ہیں گھر میں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ضرور جاؤ وقت لگاؤ دین میں, تبلیغ میں جاؤ, لیکن مشورہ کر لو کہ ہم اس قابل ہیں, ہمارے حالات ٹھیک ہیں, ہم جا سکتے ہیں, مشورہ ملے ضرور جاؤ. تو دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن, کہ دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے دنیا. ایک بزرگ تھے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ, جن کی شرح جامی بھی ہے, وہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ, پرانے بزرگ ہیں قدیم, ان کی خدمت میں گئے. شعرا سنتے ہیں بھائی, بعض لوگ جو ہے وہ درس و تدریس ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اسی اللہ والے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل کرو. دیکھو حضرت شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, وہ بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو, ان کا لقب پڑ گیا. وہ ایسے بزرگ تھے, تو وہ شرابی تھے, شراب کے عادی تھے بالکل پکے, اور بہت شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام کوئی کاغذ پہ نیچے ان کو دکھا دیا زمین پر. شراب کے نشے کی حالت میں انہوں نے اس کو اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا, اور گھر لے جا کر ادب سے تاپ میں رکھ دیا نشے کی حالت میں. اللہ تعالی نے ان کو ایسا نوازا اس ادا پہ, پیار آ گیا اللہ کو کہ ہمارے نشے میں بھی ہمارے نام کو بھولا نہیں. تو اللہ تعالی نے ان کو پھر توفیق توبہ دے دی, اور اس قدر بڑے بزرگوں میں ان کا نام ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, غالباً انہیں کا واقعہ امام مالک کا ہے, یہ بھول رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات کو یہ جا رہے ہیں بشر حافی, جو کہ عالم بھی نہیں تھے, تو وہ دیکھ کر ان کو کھڑے ہو گئے. اب طلباء بیٹھے ہوئے تھے, جانتے ہیں کہ ہمارا استاد اتنا بڑا عالم ہے, فقی ہے, امام ہے. تو کہا استاد صاحب آپ یہ تو عالم بھی نہیں ہیں, آپ اتنے بڑے عالم, آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, توازن فرمایا, اگرچہ وہ خود بھی بڑے اللہ والے تھے, لیکن توازن فرمایا کہ بھائی میں کتاب کا عالم ہوں, یہ اللہ کے عالم ہیں, اللہ کے عالم ہیں. تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. امام احمد ابن حنبل جی کو الحمدللہ, جزاک اللہ, یہ تھے وہ, کتنے بڑے تھے. اب ان کے قصے شروع کر دوں گا تو آپ پھر پریشان ہو جاؤ گے. تو یہ سب باتیں میں نے اپنے حضرت سے سنی ہوئی ہیں, میری اپنی کوئی پڑھی ہوئی دوسری کتابوں سے نہیں, ہمارے حضرت کے بیانات میں یہ سب باتیں ہیں, وہی آپ کو سنا رہا ہوں, مستند باتیں ہیں. تو اب کیا بات رہ گئی تھی کہ دنیا کس کا نام ہے؟ مال دولت کا نام نہیں ہے, بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے. بس یہاں ہی موقوف کر دیتے ہیں اس کو. اور نہ قماشو نہ کرو فرزند زن, کہ چاندی سونے کا نام اور اولاد اور بیوی بچوں کا نام, اچھے کپڑوں کا نام دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غفلت کا. اگر تمہارے پاس مال ہے, دولت ہے, بیوی بچے بھی ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود تم خدا تعالیٰ کو نہیں بھولتے تو تم اللہ والے ہو, پکے اللہ والے ہو. اور اگر تمہارے پاس جھونپڑی ہے اور چپ چپل بھی پیر میں ٹھیک سے نہیں ہے اور روزی بھی تنگ ہے تمہاری، اور خدا کو اگر تم بھولے ہوئے ہو تو تم پکے دنیا دار ہو، پکے دنیا دار ہو. تو یہ سمجھ لو کہ جو ہم بات کریں گے اب دنیا کی، تو دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غفلت کا. بس وہ دنیا چھڑائی جاتی ہے، بیوی بچے نہیں چھڑائے جاتے، مال دولت نہیں چھڑایا جاتا، وہ غفلت چھڑائی جاتی ہے. دنیا اس کا نام ہے، وہ دنیا چھوڑنی ہے جو اللہ سے غفلت کا باعث بنے. سمجھ گئے نا؟ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ، آپ بتاؤ حافظ صاحب. ہاں دوبارہ بتائیے. ہاں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے اندر دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل دیا ہے. ایک دو دل بھی ہوتے تو آدھا تم اللہ کو دے دو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آدھا تم دشمنوں کو دے دو. ایک ہی دل دیا ہے، اور کس کام کے لیے دیا ہے؟ اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے. لہذا پورے پورے اللہ پر فدا ہو جاؤ. ڈرو مت، ڈرو مت کہ ہم دین پہ چلیں گے، پردہ کریں گے یا رسم میں نہیں جائیں گے تو کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. نہیں، ارے بھائی بس فٹافٹ فوراً قدم بڑھاؤ نیک کام میں. سارے الی مغفرت من ربکم، سارے فی الخیرات، ہر نیک کام میں جلدی کرو، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف. تو بس ان سے دل ان کو دو، معاملات سب سے رکھو، بھائی بہن بیوی بچے اولاد. دل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. فارغ رکھو، فارغ رکھو اس کو اللہ کے لیے. ہاں کا دست بکار دل میں یار، ہاتھ سے کام کر رہا ہے لیکن دل وہاں لگا ہوا، یہ حالت ہونی چاہیے ہماری. سمجھ گئے؟ ہاں پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا. اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. اس میں یہ علاج بھی ہو گیا کہ مخلوق کی واہ واہ کی پرواہ نہ کرو. مخلوق کی واہ واہ سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ ہاں وہ خوش ہو جائیں کہ ہم تم سے راضی ہیں، ہم نے تمہاری نیکی کو قبول کر لیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تب بات ہے نا، تو وہ کام کی ہے. اور مخلوق کی تعریف بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اور مخلوق کہے بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اچھی بات آپ نے بتا دی، فائدہ ہو گیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. یہ جو ہم دنیا حسنہ مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی حسنہ کر دے, اس کی دس تفسیر ہے, نہیں بتا رہا ہوں, گھبراؤ نہیں, ختم ہو گیا بیان. اس میں سے ایک یہ بھی ہے ثناء الخلق, کہ لوگ اچھا گمان رکھیں اس شخص کے بارے میں. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. یہ دعا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس میں تمام مسلمین اور مسلمات دعاؤں میں شامل ہو گئے. اللهم كل خير, ساری بھلائیاں سارے مسلمان اور سارے مسلمان عورتوں کے لیے, اللہ تو ساری بھلائیاں عطا فرما دے. بس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله آئندہ جمعے تو سفر ہوگا, اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو ان شاء الله پھر ملاقات اس اگلے جمعے کے بعد والے جمعے ان شاء الله ہم حاضر ہوں گے.
اگر ہو سکے تو یہ آپ سن